السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
حافظ سعید کی رہائی پاک امریکہ تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، واشنگٹن کا انتباہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے خواجہ سرا ہلاک، خاندان کا لاش لینے سے انکار. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
فیض آباد میں مذہبی جماعتوں کے کارکنوں کا دھرنا بدستور جاری، کشیدہ صورتحال کے تناظر میں عسکری و سیاسی قیادت کی مشاورت. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا،
وزیراعظم نریندر مودی نے ممبئی حملوں کی نویں سالگرہ پر عالمی برادری سے دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کی اپیل کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، مشرقی چین کے ایک بندرگاہی شہر نینگبو میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں 2 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اور مصری عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز جزیرہ نما سینائی میں واقع نمازیوں سے بھری ایک مسجد پر مشتبہ دہشت گردوں کے حملے میں 300 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسلام آباد نے فوری طور پر اسلام پسند لیڈر کو، جن پر 2008 میں ممبئی کے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے، دوبارہ گرفتار کر کے مقدمہ نہ چلایا تو دو طرفہ تعلقات میں اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکہ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے حافظ سعید کو فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ نہ چلایا تو اس کے اثرات اسلام آباد اور واشنگٹن کے باہمی تعلقات پر مرتب ہو سکتے ہیں. بھارت کے ممبئی شہر میں 2018 میں ہونے والی دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام بھارت حافظ سعید پر عائد کرتا ہے. حافظ سعید اس الزام کو مسترد کرتے ہیں. امریکہ کی طرف سے یہ انتباہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر حافظ سعید کی رہائی کے بعد سامنے آیا ہے. وہ رواں سال جنوری سے اپنے گھر پر نظر بند تھے اور رواں ہفتے انہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ انہیں بغیر کسی ثبوت کے نظر بند رکھا گیا ہے. وائٹ ہاؤس نے ہفتے کو حافظ سعید کی رہائی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے متعلق ایک پریشان کن تاثر کا مظہر ہے، اور یہ ان دعووں کی نفی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کی اجازت نہیں دے گا. بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر پاکستان نے حافظ سعید کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی نہ کی تو اس سے دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تشخص پر اثر پڑ سکتا ہے. سفارتی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو یہ جو امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے، میرے خیال میں پاکستان کو اس کو کافی سیریسلی لینا چاہیے، نہ صرف اس وجہ سے کہ یہ امریکہ کا دباؤ ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اگر ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو اس کو آگے لے جانا چاہیے، نہ کہ اس کو ٹالا جائے. اس لیے کہ اگر اس طریقے سے ٹالا جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا اعتماد جو ہے وہ نہیں بڑھے گا.
اگرچہ پاکستان نے وائٹ ہاؤس کے تازہ بیان پر کوئی رد عمل تو ظاہر نہیں کیا، تاہم دفتر خارجہ کے ترجمان نے حافظ سعید کی رہائی پر ہونے والی تنقید پر جمعے کو اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے اور تمام پاکستانی شہریوں کے قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پرعزم ہیں. لیکن طلعت مسعود کہتے ہیں کہ حکومت کو اس معاملے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
وہ عدالت کے سامنے تو آپ جس قسم کا مواد سامنے رکھیں گے وہی پھر اس سے کیس آگے بڑھ سکتا ہے. اگر ریاست جو ہے مواد سامنے نہ رکھ اور اس کی پالیسی کچھ اور ہو تو پھر یہ بڑا مشکل ہے کہ کورٹ ظاہر ہے وہ اپنی ذمہ داری لے کر بغیر مواد کے ان کے خلاف کوئی کیس آگے بڑھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ حکومت جو ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے اس کیس کو آگے لے کے چلے، اور واقعی میں اگر وہ معصوم ہے تو ان کو چھوڑ دیا جا سکتا.
حافظ سعید جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکے ہیں. امریکہ نے حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ کا انعام بھی مقرر کر رکھا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی وزیر دفاع جم میٹس آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستان کی طرف سے کلدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی ختم ہونے کے بعد امریکہ پاکستان پر زور دے رہا ہے کہ وہ حافظ سعید کو دوبارہ گرفتار کر کے ان پر فرد جرم عائد کرے۔ اس موضوع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر جنرل عبد القیوم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے آئندہ ماہ ہونے والے دورے کا نہ صرف انتظار ہے بلکہ ملک کے اندر اس کو ایک مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔
ملاقات ہوگی، جب آپ آپس میں کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، انگیج کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں کلیریفائی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت فار شور ان کو یہ کہے گی کہ آپ افغانستان کے اندر خدا کے لیے رکھ پیدا کریں گورنمنٹ کی، تاکہ یہ جو 34 میں سے 11 پروونس ہیں جو پاکستان کے ساتھ بارڈرنگ ہے، کنڑ ہے، نورستان ہے، پاکتیا، پاکتکا، ننگرہار، کوچ اور نیچے تک، ان کے اندر وہ لوگ ملیٹنٹس ہیں جو یہاں سے بھاگ کے بھی گئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے یہ فری ایریا ہے۔ وہ ایک تو اس کی بات ہوگی۔ دوسری بات ان کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بارڈر مینجمنٹ میں آپ کا تعاون چاہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو اپنے بارڈر سے پیچھے ہٹ کے فینسنگ بھی کر رہے ہیں، رنگز بھی ریز کر رہے ہیں، لیکن یہ ون سائیڈڈ ایشو سے یہ مؤثر نہیں ہوگا، تو اس میں آپ کا تعاون چاہیے۔ نمبر تین، کہ جو ہمارے ملیٹنٹس بھارت کے اندر بیت اللہ مسعود اور اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے مولانا یوسفزئی پہ بھی حملہ کیا تھا، ان لوگوں کی بھی ایک فہرست ہم نے ان کو دی ہوئی ہے۔ اینڈ دین ان ایڈیشن ٹو دیٹ، انڈیا کا رول ہے افغانستان میں، اس پہ بھی ضرور بات ہوگی کہ ڈیولپمنٹل رول از ویلکم، ضرور انویسٹ کریں، مدد کریں، لیکن اس کو لانچنگ پیڈ یوز کر کے پاکستان کے اندر ہمارے پاس پروفس ہیں۔
امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے لیے جنوب ایشیا کے حوالے سے اہم ترین مسئلہ علاقے میں امن کا قیام ہے، جو بقول ان کے پاکستان کی طرف سے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔
پاکستان سے جو دہشت گردی کا جو بیانیہ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی ڈپلومیٹک اور امریکہ کی اور کانگریس کے اندر، امریکی عوام کے اندر، امریکی میڈیا کے اندر اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ افسران جب باہر سے آتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی جو سیاست، انٹرنل سیاست ہوتی ہے، یا امریکہ کے جو اپنے پریشر گروپس ہیں، ان کا جو جھکاؤ ہے یا وہ جو بیگیج ہے، وہ اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔
ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ اس دورے کے دوران حافظ سعید کی رہائی بھی ایک اہم موضوع ہوگا، کیونکہ امریکہ کی نظر میں لشکر طیبہ ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے جو امریکیوں سمیت سینکڑوں معصوم شہریوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔
کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک آرگن ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، اور ان کو پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے اندرونی، اس کو بدلنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو ایک طرح سے آزادی حاصل ہے اور ایک سرپرستی جو ہے وہ ریاست کے کچھ جو محکمے ہیں ان کی طرف سے ملتی رہتی ہے گائے بگائے۔
حافظ سعید کی نظر بندی ختم کرنے پر امریکی رد عمل اور حافظ سعید کو دوبارہ گرفتار کرنے کے مطالبے کے بعد پاکستان ممکنہ طور پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ سینیٹر جنرل عبد القیوم کا کہنا تھا،
دیکھیں مجھے ابھی اس کا تو نہیں علم کہ ابھی لیگلی حکومت پاکستان اس پہ کیا ایکشن لے گی، لیکن پاکستان کے اندر تقریباً 62 پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہیں جن کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، جن کے فنڈز فریز ہوئے ہیں، جن کے کچھ مدارس بند ہوئے ہیں، اور ہم یہ کوشش پوری ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان خود بہت سی دہشت گردی کا شکار ہے اور بہت سی باہر سے تنظیمیں پاکستان کے اندر یہ پراکسی نہیں بھری۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں 70,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، تو پاکستان تو خود وکٹم ہے اس چیز کا۔ تو اس ساری چیز کے اوپر پوری، اور ہمارے آپ نے دیکھا کہ بہت سی مخالفت کے باوجود ہم نے ملٹری کورٹس بنائی ہیں جن کے اندر لوگوں کو ٹرائی کر کے، تو پاکستان تو کسی لحاظ سے بھی کسی ایسے بندے کو معاف کرنے کو تیار نہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہو کہیں بھی ہو۔
شہناز نفیس، اردو VOA، واشنگٹن۔
پولیس کے ساتھ تصادم کے ایک روز بعد اسلام آباد کے نزدیک پاکستان کے مذہبی جماعتوں کے کارکنان زیادہ بڑی تعداد میں دھرنا دے رہے ہیں۔ ادھر پاکستان کے وزیراعظم شاہد خان عباسی نے اتوار کے روز فیض آباد میں کی جانے والی کاروائی کے حوالے سے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود۔
وفاقی دارالحکومت اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی کے سنگم فیض آباد میں مذہبی جماعتوں کے کارکنان بدستور دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جبکہ ایک روز قبل انہیں یہاں سے ہٹانے کے لیے کیے جانے والے آپریشن کے باعث کشیدگی اور تناؤ کی صورتحال پر ملک کی سیاسی و عسکری قیادت نے اتوار کو ایک اہم اجلاس میں معاملے کے پرامن طریقے سے حل پر تبادلہ خیال کیا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کے دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کو یہاں سے منتقل کرنے کے عدالتی حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہفتے کی صبح پولیس نے کارروائی شروع کی تھی، لیکن دن بھر جاری رہنے والی مٹ بھیڑ اور اس میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کے بعد شام گئے انتظامیہ نے آپریشن معطل کر دیا تھا۔ اتوار کو الصبح مظاہرین نے ایک بار پھر ایک کار اور پانچ موٹر سائیکلوں کو نظر آتش کر دیا اور پولیس کی طرف سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پھر اشکاور گیس کا استعمال کیا گیا، لیکن بعد ازاں دھرنے کی جگہ پر رینجرز کو تعینات کر دیا گیا اور صورتحال مزید تناؤ کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ اتوار کو اسلام آباد میں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں دھرنے اور اس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا، فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل اور وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال بھی شریک ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فوج مظاہرین کے خلاف کارروائی میں حصہ نہیں لے گی اور اس دھرنے کے قائدین سے بات چیت کی جائے گی اور طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے گا۔ گزشتہ روز اس آپریشن کے شروع ہوتے ہی ملک کے مختلف شہروں میں مذہبی جماعت کے حامیوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا تھا، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی تھی۔ شام گئے آپریشن کو معطل کر کے وفاقی وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں حساس مقامات کی حفاظت کے لیے فوج کو طلب کر لیا تھا۔ دریاسنا ہفتے کو اس آپریشن کی براہ راست نشریات پیش کرنے پر الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے تمام نجی نیوز چینلز کی نشریات معطل کر دی تھیں، جنہیں ایک بار پھر طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اتوار کی شام کو بحال کر دیا گیا، لیکن ایک روز قبل سماجی رابطوں تک مسدود ہونے والی رسائی تاحال بحال نہیں ہو سکی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور کراچی میں دھرنے اور احتجاج کی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں محمد ثاقب کی یہ رپورٹ۔
صوبائی دارالحکومت اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں دوسرے روز بھی احتجاج اور دھرنوں کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہے۔ مظاہرین نے شہر کی اہم سڑک ایم اے جنا روڈ کو نمائش چورنگی کے مقام پر مکمل بلاک کیے رکھا، جبکہ لیاقت آباد، کورنگی، لانڈی، حسن اسکوائر، الاسف اسکوائر اور دیگر علاقوں میں بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کورنگی میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو کنٹرول کیا۔ ہفتے کے روز میدان جنگ بننے والے شارع فیصل پر آج قدرے سکون رہا، تاہم شہر کی دیگر سڑکوں پر ٹریفک معمول سے انتہائی کم رہا۔ انتظامیہ نے شہر کے ریڈ زون کی جانب جانے والی سڑکوں کو رکاوٹیں کھڑے کر کے بند کیے رکھا۔ گورنر ہاؤس، وزیر اعلی ہاؤس، سندھ اسمبلی، سندھ سیکرٹریٹ جانے والی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک کو متبادل راستوں کی جانب موڑ دیا گیا۔ شہر کی وہ مارکیٹس جو اتوار کے روز بھی عام طور پر کھلی رہتی ہیں، جزوی طور پر بند رہیں۔ جامعہ کراچی اور دیگر بعض جامعات نے پیر کے روز ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے ہیں، لیکن اب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پایا کہ پیر کے روز تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے یا بند۔ امن و امان کی اس بری صورتحال پر بھی سندھ میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد سعید نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں شہریوں سے پرامن رہنے اور قانون ہاتھ میں نہ لینے کی اپیل کی تھی۔ دوسری جانب میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا کی بندش کے باعث شہریوں کو ملک کی اصل صورتحال جاننے میں دشواری کا سامنا رہا۔ صحافیوں نے پرائیویٹ میڈیا چینلز کی بندش کے خلاف کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا پر پابندی ختم کی جائے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سامعین، حکومت پاکستان نے فیض آباد دھرنے کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان رینجرز پنجاب کو تعینات کیا ہے، جس کی سربراہی ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب میجر جنرل اظہر نوید حیات خان کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو جاننے کے لیے اور اس کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہم اسلام آباد چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی السلام علیکم اشتیاق۔
جی وعلیکم السلام۔
تو کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟
پولیس اور ایف سی کی ناکامی کے بعد اب وزارت داخلہ نے ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت پنجاب رینجرز کو اب یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ دھرنا کا جو مقام ہے فیض آباد وہاں اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، خاص طور پر راولپنڈی کا، اس نوٹیفیکیشن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں سے دھرنا ختم کرانے میں اب وہ کردار ادا کریں گے۔ اور اب اس تمام تر آپریشن کی نگرانی جو ہے وہ میجر جنرل डायरेक्टर जनरल जो पंजाब हैं वो करेंगे। नोटिफिकेशन में तारीखों का भी खास तौर पर तयन किया गया है, 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक खसूसी इख्तियारात इनको दिए गए हैं और इस दौरान इनसे कहा गया है कि ना सिर्फ अमन अमान को बरकरार रखा जाए बल्कि धरना खत्म कराने की जो जगह है उसको भी क्लियर किया जाए। तो इस नोटिफिकेशन के बाद आज सुबह ही से रेंजर्स वहां पहुंच गई थी, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के बाद उस तमाम तार इलाके का जो कंट्रोल है, इर्द गिर्द की जो सिक्योरिटी है वो अब रेंजर्स के पास है, जबकि पुलिस और एफसी जो के पहले सफे अव्वल में शामिल थे अब वो पीछे हट गए हैं। तो यूं रेंजर्स अब इस चीज को देख रही है। इसके अलावा आज अब से कुछ देर कबल ही पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें वजीर आला पंजाब के जो वजीर तालीम है उन्होंने कहा है कि 27 और 28 तारीख को सूबह पंजाब में तमाम सरकारी और निजी जो तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा यही सूरत हाल इस्लामाबाद में भी होगी।
तो ये बताइएगा कि रेंजर्स जो हैं वो पुलिस के साथ साथ एक्शन में होंगे या उनकी सिर्फ देखभाल करेंगे?
नहीं, अब तमाम तर जिम्मेदारी रेंजर्स को सौंप दी गई है और उन्हें बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि ना सिर्फ इस अमन अमान को बरकरार रखना बल्कि इस धरने की जगह को क्लियर करना और इसके इर्द गिर्द के जो एहतजाज हैं उनको क्लियर करना अब रेंजर्स की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में रेंजर्स के जो इस नोटिफिकेशन के बाद रेंजर्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने दीगर जो मुतल्लिका इदारे उनसे मशावरत शुरू कर दी है। पुलिस और एफसी के जवान जो कि इससे पहले लीड रोल उनके पास था और रेंजर्स जो है वो उनके बाद उनको कहा गया था कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो वो देखेंगे। अब रेंजर्स बराह रास्त सबसे पहली फोर्स के तौर पर सामने आएगी और उसके अलावा पुलिस और एफसी होंगे। तो रेंजर्स ही को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल जो पंजाब है उनसे कहा गया है कि वो धरना खत्म कराने में अपना किरदार अदा करें। साथ ही ये भी सामने आई है बात कि हुकूमत मुजाकरात भी कर रही है और सरकारी सतह पर मशावरत का सिलसिला भी जारी है कि जिसमें शायद ये भी कहा जा रहा है कि जो वुजरा है उनमें से बाज़ वुजरा का इस्तीफा भी सामने आ सकता है, लेकिन ये गैर मुसद्दका इत्तला'आत है, अभी इस बारे में हुकूमत ने सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा है।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद इश्तियाक। तो ये थे इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इश्तियाक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल फैज़ाबाद धरने के बारे में बता रहे थे और उनका कहना था कि पंजाब रेंजर्स को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस सूरत हाल से निपटें। मुंबई दहशतगर्द हमलों की नवीं बरसी के मौके पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज उन लोगों की कुर्बानियों को याद किया जिन्होंने हमलों में जाने दी। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंबई पर दहशतगर्दाना हमलों के 9 साल पूरे होने पर इतवार के रोज हमलों में हलाक होने वालों को याद किया और आलमी बरादरी से दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि मुल्क हमलों के दौरान हलाक होने वाले शहरियों और पुलिस और सिक्योरिटी जवानों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ने मुल्क की समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ज़रूरी है कि तमाम इंसानियत नवाज ताकतें इस मसले की अहमियत को समझें।
आतंकवाद आज विश्व के हर भूभाग में और एक प्रकार से प्रतिदिन होने वाली घटना का एक अति भयंकर रूप बन गई है। हम भारत में तो गत 40 वर्ष से आतंकवाद के कारण बहुत कुछ झेल रहे हैं। हजारों हमारे निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन कुछ वर्ष पहले भारत जब दुनिया के सामने आतंकवाद की चर्चा करता था, आतंकवाद से भयंकर संकट की चर्चा करता था, तो दुनिया के बहुत लोग थे जो इसको गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब आज आतंकवाद उनके अपने दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, तब दुनिया की हर सरकार, मानवतावाद में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकारें आतंकवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी ने इंसानियत को ललकारा है, लिहाजा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की तमाम इंसानियत नवाज ताकतों को मुत्तहिद होकर उसके खिलाफ लड़ना और उसे शिकस्त देना होगा। ख्याल है कि 26 नवंबर 2008 को दहशतगर्दों की जानिब से मुंबई में कई मकामात पर बयक वक्त हमले किए गए थे, जिनमें 166 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। एक हमलावर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था और कानूनी कार्रवाई के बाद उसे फांसी दी गई थी। भारत का इल्ज़ाम है कि हमलावरों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और हमलों की मनसूबाबंदी कलदम जमातुद्दावा के अमीर हाफिज सईद ने की थी, जबकि हाफिज सईद इसकी तर्दीद करते हैं। उनका कहना है कि लश्कर तैयबा एक अलग तंजीम है। पाकिस्तान ने जनवरी में हाफिज सईद को नज़रबंद किया था, लेकिन वहां के एक अदालती बोर्ड ने उनके खिलाफ सबूतों के फकदान की बुनियाद पर उन्हें 2 रोज कबल रिहा कर दिया, जिस पर भारत और अमरीका ने शदीद रद्दमल जाहिर किया है। पाकिस्तान के अखबार जंग ने पाक दफ्तर खारजा के जराए के हवाले से कहा कि अगर अमरीका और भारत मुंबई हमलों या किसी भी दहशतगर्द सरगर्मी में हाफिज सईद के मुलविस होने के सबूत दें तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो महज किसी के मौकिफ या बयान की बुनियाद पर किसी फर्द के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। भारत का दावा है कि उसने हाफिज सईद के खिलाफ काफी सबूत पाकिस्तान के हवाले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक अदालत ने उन सबूतों को महज इत्तलाआत करार दिया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
सऊदी क्यादत वाले फौजी इत्तेहाद को, जिसकी कमान पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ संभालेंगे, इतवार को रियाज में बाकायदा तौर पर मुतारिफ करा दिया गया। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने, जो वजीर दिफा भी हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलमान मुल्कों के इस फौजी इत्तेहाद के पहले इजलास की सदारत की। तफसीलात के साथ असद हसन।
सरकारी तौर पर जारी बयान में कहा गया है कि पैन इस्लामिक इत्तेहाद में 41 मुल्क शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर सुन्नी अक्सरियत वाले ममालिक हैं। ये मुल्क एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी और पुरतशद्दद इंतहा पसंदी के खिलाफ अपनी कोशिशों में इजाफा करेंगे। ताहम इस इत्तेहाद को एक तरफ मुस्लिम नेटो के तौर पर देखा जा रहा है तो दूसरी जानब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि फिकही बुनियादों पर बनने वाला यह इत्तेहाद ईरान, शाम और इराक जैसे शिया अक्सरियती मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ब्रिगेडियर रिटायर इमरान मलिक दिफाई तजिया कार हैं। वो मशरक वस्ती में मौजूद अदम इस्तेकाम के पस मंजर में सऊदी क़यादत वाले फौजी इत्तेहाद के मसरफ को यूं बयान करते हैं।
अगर हम ये देखें कि वो कौन से पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे ऐसी एक फोर्स इस्तेमाल हो सकती है पॉसिबली, वो है मसलन कश्मीर है या फलस्तीन है या अफगानिस्तान है, तो वहाँ पे ये तो फोर्स किसी भी तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर आप टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वहाँ पे ये भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्या सीरिया और इराक में इस्तेमाल हो सकती है? वहाँ पे भी मेरे ख्याल में इस्तेमाल नहीं हो सकती। यमन में भी नहीं हो सकती। क्या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी? मेरे ख्याल में 41 कंट्रीज जो है वो भी ईरान के खिलाफ झगड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे।
ये इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ कैसे काम करेगा और क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में, जहां दाएश की मौजूदगी का इतराफ़ हुकूमती सतह पर किया गया है, वहां भी कारगर हो सकता है? इस बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेसी की सदर फरहत आसिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु करते हुए कहा,
मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म जो है स्ट्रेटेजिकली कोई इफेक्ट पड़ेगा अफगानिस्तान या पाकिस्तान या जो खत्ते की सूरत हाल बन रही है।
फरहत आसिफ कम ही पूरे एतमाद है कि मुसलमान दुनिया में इतनी बड़ी सतह के फौजी मनसूबे पर इत्तेफाक हो पाए।
हिस्ट्री भी रही है मुस्लिम दुनिया की, वो यूनिटी सिर्फ 70 की दिहाइयों तक की हमें नजर आई है, वो भी पोलिटिकली एक दो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ज्यादा हमें लॉन्ग टर्म बहुत ही कम नजर आ रही है। इनकी आपस में डेवलपमेंट में भी इतनी कोऑपरेशन नहीं है।
डॉक्टर राशिद नकवी तेहरान यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। उनके ख्याल में सऊदी क़यादत वाला फौजी इत्तेहाद फालियत के अतबार से उन तंजीमों से मुख्तलिफ नहीं होगा जो पहले ही सऊदी अरब के असर रसूख में हैं, जैसे मुसलमान ममालिक की तंजीम OIC।
अगर तो ये कुछ नए अंदाज से लेके आए और सऊदी अरब के अलावा भी कुछ कुवतें जो है उस पर असर अंदाज हो सकती हों, सबको बराबरी की बुनियाद पे उसको किया जाए, तो फिर तो कोई बात जिसे कहते हैं समझ में आ सकती है। लेकिन अगर सऊदी अरब नहीं का सब कुछ करना है तो फिर तो क्या कहा जा सकता है? फिर उसको यही होगा कि वो खलीज फास टाउन काउंसिल की एक नई शक्ल बन जाएगी या मसलन अरब लीग की एक नई शक्ल बन जाएगी, या अगर बहुत बड़ा मार्का हो जाएगा तो वो OIC की एक शक्ल बनेगी, और क्या बनेगी।
डॉक्टर राशिद कहते हैं कि ईरान में हुकूमत और ज़राए इब्लाग इस इत्तेहाद पर तशकीक का इजहार कर रही हैं और जब तक इसराइल से मुतालिक इत्तेहाद की पॉलिसी वाज़ह नहीं होती वो इसको कबूल नहीं करेंगे।
सऊदी अरब का जो मौजूदा अलायंस है उसको भी यहाँ का मीडिया इस नज़र से देख रहा है कि ये इसराइल की मुखालफत में जाएगा या इसराइल की हिमायत में जाएगा। अब چونکہ اس وقت صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ریزسٹنس بلاک جو ہے وہ تقریباً ایران، عراق، شام، لبنان اور ان ممالک پہ مشتمل ہے، اور دوسرے مثلا بحرین کے اندر جو تحریک چل رہی ہے یا جو یمن کے اندر جو تحریک ہے تو وہ بھی تقریباً اس وقت پرو ریزسٹنس بلاک تحریک ہے. تو جب یہ الائنس بنتا ہے تو یہ الائنس جس کی مخالفت کرے گا وہ اس میں دیکھیں گے کہ یہ فلسطین کے عنوان سے اس کا رخ کیا بنے گا اور اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے.
مسٹر نقوی کہتے ہیں کہ اگر اس اتحاد کو ایران کے خلاف یا کسی بھی شیعہ اکثریتی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان جیسے کئی ممالک کے عوام اور پارلیمنٹ اس کی حمایت نہیں کریں گے. بریگیڈیئر عمران ملک کے بقول مسلم ممالک کے اس فوجی اتحاد کا فائدہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کو ضرور ہو سکتا ہے.
دو بیسک ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ سعودی عربیہ اور خاص طور پہ سعودی رائل فیملی کو ملتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو ابھی انٹرنل انسٹیبلٹی ہے سعودی عربیہ کے اندر، ایک ایسی قوت وہاں پہ آ جاتی ہے یا اگر یہ فورس بنتی ہے جو کہ اسٹیبلٹی کا کام کرے گی، اسٹیبلائزنگ فورس کا کام کرے گی ود ان سعودی عربیہ، اور ایک رائل فیملی کے پاس ایسی قوت ہوگی جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور جتنی بھی اپوزیشن ہے اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے. دوسری بات اور جو زیادہ امپورٹنٹ ہے ریجنل لیول پہ، وہ ہے کہ یہ قوت جو ہے سعودی عربیہ ایز پاور پروجیکشن استعمال کر سکتے ہیں.
اتحاد کے دیگر سیاسی مقاصد کیا ہیں، ان پر کنٹرول کس کا ہوگا، اہم فیصلے کون کرے گا، یہ وہ سوالات ہیں جو تجزیہ کاروں کے بقول اس وقت تک جواب طلب رہیں گے جب تک کہ فوجی اتحاد کے مکمل خد و خال سامنے نہیں آ جاتے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مشرقی چین کے ایک بندرگاہی شہر نینگبو میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں دو افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. ننگو شگھائی سے 100 کلومیٹر دور ہے. دھماکے سے عمارتیں گر کر تباہ ہو گئیں، گڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور 1 کلومیٹر تک کی عمارتوں کی دیواروں میں سوراخ ہو گئے. اس دھماکے کی جگہ کے بارے میں متنازع اطلاعات ہیں. کچھ میڈیا چینلز کا کہنا ہے کہ یہ فیکٹری کی عمارت تھی، اور دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں عمارتوں کو منہدم کرنا تھا اور پہلے ہی کچھ عمارتوں کا انہدام ہو چکا تھا. دھماکے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. شمالی کوریا کی طرف سے ستمبر میں کیے جانے والے جوہری دھماکے کے بعد آنے والے مصنوعی زلزلے میں اطلاعات کے مطابق کئی عمارتیں گر گئیں اور متعدد افراد بشمول اسکول کے بچے ہلاک ہو گئے. شمالی کوریا نے 3 ستمبر کو اپنا چھٹا کامیاب جوہری تجربہ کیا، جو ہائیڈروجن بم کا تجربہ تھا جسے بین البراعظمی میزائل پر نصب کیا جا سکتا ہے. اس وقت چین اور امریکہ کے زلزلے کے ماہرین نے بتایا تھا کہ اس دھماکے کی وجہ سے پنگری کے علاقے میں کم گہرائی کے 2 زلزلے آئے جہاں شمالی کوریا کی جوہری تنصیب واقع ہے. مصری عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعے کے روز جزیرہ نما سینائی میں واقع نمازیوں سے بھری ایک مسجد پر جو مشتبہ دہشت گرد حملہ ہوا تھا، اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 305 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 27 بچے بھی شامل ہیں. اس سے پہلے 235 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی. امریکہ نے جمعے کے روز مصر کی مسجد میں ہونے والے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نمازیوں پر دہشت گرد حملہ شیطانیت پر مبنی اخلاقی احساس سے آری ایک حرکت ہے. ارجنٹائن کی لاپتہ ہونے والی آبدوز کے عملے کے عزیزوں نے کئی دنوں کے انتظار کے بعد مایوس ہو کر گھروں کو واپس لوٹنا شروع کر دیا ہے. وہ اس بدقسمت آبدوز اے آر اے سان ہوان کے بارے میں خبریں جاننے کے لیے مارڈل پلاٹا کے بحریہ کے اڈے پر انتظار کر رہے تھے. یہ آبدوز 15 نومبر کو لاپتہ ہو گئی تھی جب یہ معمول کے مشن پر تھی. ارجنٹائن نیوی نے تاہم ابھی تک عملے کے 44 افراد کی موت کا اعلان نہیں کیا ہے، اور انہوں نے اس عملے کے زندہ بچ جانے کے امکانات کو بھی ظاہر نہیں کیا ہے. انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی میں اتوار کے روز ایئرپورٹ کھلا رہا باوجود کہ آگونگ پہاڑ سے راک اڑ رہی تھی. ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں یہ دوسرا موقع ہے جب آگونگ پہاڑ نے 1000 میٹر تک ہوا میں سرمئی دھوئیں کا گرد و غبار اگلنا شروع کر دیا تھا. خبریں ختم ہوئیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر بل باربر. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.